مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فرزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے سائے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت ہو میں اعتکاف سے ہوں تو نیت ہو گئی، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیجئے تو زیادہ اچھا، چاہے مدنی زبان میں کہہ لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا عربی میں کہہ لیں جو ابھی کہلوائی نوائی تو سنت اعتکاف، جبکہ اس کے معنی بھی ذہن میں ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار وغیرہ سب جائز ہو جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1432 سنہ ہجری کے ماہ محرم الحرام کی چھٹی شب ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ سوالات و جوابات کی ترکیب ہو، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو سر جھکا کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو ہوں گی، اوپر دیکھتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، اشارے کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے اگر کریں گے تو شاید نیتیں نہ ہو پائیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن، داڑھی، سر کے بال وغیرہ سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، انگلیوں سے زمین پر کچھ لکھنے، باتیں کرنے، ادھر ادھر دیکھنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جب جب صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ کہا گیا، کوئی بھی صحیح بھائی کہے گا تو سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے حتی الامکان نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں تو میری فوراً اصلاح کر دیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلو۔
میں مسقط سے بول رہا ہوں. بابا سے سوال کرتا ہوں, چوٹ سے میرا پیچھا نہیں چھوٹتا, میں کیا کروں؟
کیا کریں؟ فوراً سے پیشتر توبہ کریں, ٹھیک ہے؟ اور توبہ کے جو ارکان ہیں اس کو بھی توجہ میں رکھیں. ایک تو یہ کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے کہ میں نے جھوٹ بولنے کا جو گناہ کیا اس سے توبہ کرتا ہوں, اور ساتھ میں عہد بھی کرے کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اچھا, اب عادت نہیں جاتی, ٹھیک ہے نا؟ یہ توبہ تو آپ کر لیجئے, توبہ کر لیجئے, اور اب اس کی عادت چھوڑنے کے لیے جھوٹ سے بچنے کے فضائل اور جھوٹ بولنے کے عذابوں کی طرف آپ توجہ فرمائیں, اس کا مطالعہ فرمائیں. بہار شریعت کے 16 حصے میں جھوٹ بولنے کے گناہ کے تعلق سے روایتیں موجود ہیں, اور سچ بولنے کے فضائل بھی موجود ہیں, اور دنیاوی اعتبار سے بھی جھوٹ جو بولتا ہے نا اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے. یہ نفع نہیں ہوتا اس کو دنیا میں, اگر 2-4 روپے اگر کما لیے جھوٹ بول کے, کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں کما لیے, ٹھیک ہے کما لیے, لیکن وہ یا تو چوری ہو جائے گا یا کوئی جیب کاٹ جائے گا یا ڈاکٹر صاحب لے جائیں گے, مطلب بیماریوں میں سمجھو ہو سکتا ہے خرچ ہو جائے. تو دنیا میں بھی اس سے برکت نہیں ہے, اس میں بے برکت ہے. بھلے لاکھوں کروڑوں روپے جھوٹ بول کے کسی نے پا لیے, اس میں برکت نہیں ہے, سکون قلب نہیں ہے. جیسے اب ساحل نے بھی کہا یہ بےچارے چھوڑنا چاہتے ہیں, ان کو سکون نہیں ہے, دلی اطمینان نہیں ہے. تو یہ جھوٹ قابل ترک ہے, اس کو چھوڑنا ہی چاہیے اور اس سے بچنا ہی چاہیے, ورنہ وہ حدیثوں میں اس کی بڑی وعید ہیں. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے, بدبو مجھے اور آپ کو نہیں آئی مگر بدبو نکلتی ہے, اور یہ بدبو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جو بندے کا گندا فضلہ ہوتا نا وہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں, بہت سخت بدبو ہوتی ہے اس میں. اس جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. بندہ سچ بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے. ساتھ میں یہ بھی ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے, سخت ترین جھوٹا. تو اس لیے وہ جھوٹ جو ہے اس کا بہت نقصان ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے, دوسرا شخص اس کے سرانے ایک سنسی یا سمجھو پلاس نما کوئی اوزار لیے, اور اس اوزار سے اس کی باچ میں, باچ یہ جو دو کونے ہیں نا جہاں یہ ہمارا منہ کھلتا ہے, تو یہ دونوں طرف کونے ہیں, یہ باچھیں کہلاتی ہیں, اور یہ واچ, یہ بھی باچ, ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سنسی یا پلاس نما اوزار جو ہے وہ شخص جو ہے اس لیٹے ہوئے شخص کی باچ میں داخل کر کے اس کو چیرتا ہے, اور چیرتا ہوا گدی, گردن کے پچھلے حصے کو گدی بولتے ہیں, تو گدی تک لے جاتا ہے. تو یہ چیرنے کے بعد دوسری طرف آتا ہے جو ابھی باچ کو نہیں چیرا گیا, اب اس باچ میں یہ ڈالتا ہے اور اس کو چیر کر اسی طرح گدی پھاڑتا ہوا کاٹتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے. پھر یہ پہلی طرف آتا ہے جہاں سے اس نے چیرا تھا, تو وہ زخم جو اس کا بھر چکا ہوتا ہے, وہ گال درست ہو گیا ہے, پھر ادھر باز گھومتا ہے اور پھر یہ چیرتا ہے. تو اس طرح چیر پھاڑ کا سلسلہ ہوتا ہے. بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ یہ اس شخص کا عذاب ہے, سزا ہے کہ جو جھوٹی افواہیں اڑاتا ہے. تو جھوٹی افواہیں اڑانے والے کا یہ عذاب ہے. اب یہ کتنا سخت ہے, اور اس کی یوں ابھی سن لیا ہم نے, ہم پر کچھ اثر ہوا نہیں ہوا, अगर अपनी ताकत का अंदाजा लगाना है तो आप उंगलियां डाल के थोड़ा खींच के देखें आपको कैसा लगता है, इसमें धार भी नहीं है, पता चलेगा कि कितने 200-100 होते, जोर से कोई खींचे खींचना मत, जख्मी हो जाएंगे। तो वो जब वो सनसी से चीरेगा तो कितनी तकलीफ होती होगी, ना एक बार ना दो बार, ये सिलसिला चलता रहेगा, कयामत तक का है रिवायत में, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसलिए वो झूठ से तौबा कीजिए, इससे बचने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए, अपने को सजा रख दीजिए कि अब मेरे मुंह से झूठ निकला, तौबा तो इस पे वाजिब हो ही गई, फौरन तौबा कर लीजिए, तौबा तो कर ही लीजिए, मजीद अपनी सजा कि मैं अब के मैं झूठ बोलूंगा ना तो मसलन मैं 10 रुपए मस्जिद के चंदे में दे दूंगा, दोबारा झूठ बोलूंगा तो 12 रुपए मदरसे के चंदे में दे दूंगा, फिर भी मैंने झूठ बोला तो अब की बार में 25 रुपए चंदा दूंगा। इस तरह का कोई जो आप एफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की सजा दें, या मैं 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा अब झूठ निकल गया तो तौबा के बाद, तो तौबा तो आप करोड़ बार भी दुरूद शरीफ पढ़ो तो वो झूठ के लिए जो तौबा वाजिब हुई उसके कायम मकाम नहीं होगा, अल्लाह की अपनी रहमत से बेहिसाब बख्श दे, वो उसका करम है। लेकिन ये जो शरई हुक्म यही है कि इसमें तौबा वाजिब हो जाएगी जिसमें झूठ बोला जाता है, इसलिए झूठ जो है ये इतना आम है कि यहाँ तक के जो मजहबी हुलिये वाले ये भी झूठ बोलने में मैंने देखा है कि एक तादाद होती है कि जिनको बिल्कुल यानी कि कोई बाक नहीं होता, वो बात बात पे झूठ बोलते, ये देखी भाली मुशाहदे की बातें, तजर्बा है मेरा, इनको ये एहसास नहीं होता लोगों को कि झूठ, जैसे गीबत है ना, गीबत बड़े बड़े मजहबी नजर आने वाले लोगों में भी ये आम है, बहुत 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 गीबत की जाती है। इसी तरह ये झूठ जो है ये भी इसका खालाजाद भाई है, एक ये दोनों गुनाह जो है ये बहुत आम है, गीबत झूठ के मुकाबले में ज्यादा आम है। मेरा अंदाजा है कि दुनिया में जितने भी गुनाह किए जाते हैं ना ये जबान के जरिए, शायद हो सकता है इनमें ये फर्स्ट नंबर ले जाए गीबत। गीबत में तो अंदाजा होता ही नहीं है कि ये गीबत हो रही है और गीबत हो चुकी होती है। अब जैसे कि आप बैठे हुए और किसी को आपका थोड़ा प्रेशर पड़ा और उसने एहतजाजी नजर से देख लिया, तो आपको दूसरे का प्रेशर पड़ा तो आपने ये इशारे देखा यूं कि वो ना देखे इस तरह, यानी इसकी आपने कोई बुराई की कि तो यार ये मुझे दबा रहा है, समझ में आ रहा है कि ये भी एक तरह की गीबत ही हुई कि आपने उसकी बुराई की, उसको डिग्रेड किया, इसके सामने डिग्रेड तो होगा ना कि यार ये कोई ऐसा बेहुदा आदमी बेचारा, ये शरीफ आदमी को दबा दिया और इसका धक्का लगा तो मैं समझा ये मुझे धक्के मार रहा है, धक्के ये मार रहा है, ये कम वक्त मतलब। अब बताइए इस तरह बेशुमार गीबतें जो ना की जाती है, कोई बेचारा वो पांव से माजूर है तो वो उसकी नक्काली करते हुए लंगड़ा कर चलना ये गीबत, कोई मोटा है उसको पीछे से कहना यार वो नहीं यार वो मोटा, अब अगर वो पहचान की नीयत से कहा था तब तो जायज होगा, लेकिन बुराई की नीयत से अक्सर कहा जाता है तो फिर ये गीबत हो जाएगा, बहुत खाता है, छोड़ ही नहीं था, सब खा चुके थे, बैठा होता प्लेट पकड़ के, ये गीबत है। बहुत सोता है ये भी गीबत है, बहुत सोता है। गीबत की तबाहकारियां आप पढ़ लीजिए आपको पता चल जाएगा कि गीबत कितनी बुरी चीज है। तो अभी हमारा टॉपिक झूठ का था, तो बहरहाल ये कि वो झूठ जो है ये काबिले तर्क है, अल्लाह करे झूठ खत्म हो जाए ना मुआशरे से तो मुआशरा खुशहाल हो जाए। झूठ बोलते ताजिर भी झूठ बोलता है, मुलाजिम भी झूठ बोलता है, बाप भी झूठ बोलता है, बेटा भी झूठ बोलता है, माँ भी झूठ बोलती है, बेटी भी झूठ बोलती है, उमूमन बहू भी झूठ बोलती है, सास भी झूठ बोलती है, सुसर भी झूठ बोल रहा है, दामाद भी झूठ पे पड़ा है, उमूमन मतलब ये देखे घर घर दुकान दुकान, खुदा ना खास्ता कहूं तो मस्जिद मस्जिद, आस्ताना आस्ताना, जहां देखो झूठ गीबत, यानी मैं उमूमन कह रहा हूं, किसी का तायुन नहीं कर रहा, हर जगह ये नहीं कह रहा, अक्सर जगह झूठ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े लोग झूठ और गीबत में मुबतला नजर आ रहे हैं, बहुत नाजुक दौर आ गया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलात व तस्लीम का फरमान अज़ीम है, منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ تو جھوٹ اتنا عام ہے کہ بس بارہ شریعت سولہویں حصے سے بھی چند احادیث مبارکہ گوش گزار کرتا ہوں۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بارہ شریعت کا سولہواں حصہ صفحہ نمبر 158 تا 159، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدق یعنی سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ فجور کے ایک معنی تو نافرمانی ہوتا ہے، اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب یہ کاذب کے مبالغے کا صیغہ ہے، اور کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا۔ ایک اور فرمان ہے عالیشان، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل، وہ باطل ہے یعنی جھوٹ چھوڑنے ہی کی چیز ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا اور وہ حق پر ہے، یعنی باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے وسطے جنت یعنی جنت کے بیچ میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ ایک اور فرمان، بڑی خیانت کی بات ہے، بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہہ رہا، وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک، مومن کی طبقہ یعنی طبیعت میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، مومن کو ان سے دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عرض کیا گیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی گئی کیا مومن بخیل ہوتا ہے یعنی کنجوس؟ فرمایا ہاں۔ پھر کہا گیا کیا مومن کذاب ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان سے مخالف ہے۔ ارشاد ہوا، بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو۔ ارشاد پاک، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں، بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش یعنی خطا ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرماتے ہیں، میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں دوں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کھجور دوں گی۔ ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا۔ تو اب آپ نے دیکھا، اور آج کل مائیں جو ہیں عام طور پر، بیٹا آ جا تجھے کھلونا دوں گی یا کار دوں گی، ہوائی جہاز دوں گی، باپ اس طرح بہلاتا کہ یہ لا دیں گے وہ لا دیں گے تم کو۔ یہ اگر یہ چیزیں دینے کا ارادہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ ٹافیاں ٹافی دوں گی
چاکلیٹ دوں گی
اور دینا دلانا کچھ نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہے۔ اور اس سے جو سب سے بڑا نقصان تو اس کا جھوٹ ہونا ہے کہ اللہ کی ناراضی کا کام ہے۔ ایک دنیا میں یہ بھی نقصان ہے کہ اس کی تربیت پھر جھوٹ بولنے کی ہوتی ہے، جب بار بار بولے گا کیا بیچارہ، آپ سے کیا کرے گا، اس کے ذہن میں نقش ہوتا رہے گا، پھر یہ جھوٹ کی عادت اس کی بھی پکی ہو سکتی ہے، اس سے یہ بھی پھر بڑا ہو کر یہی کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ یہ جھوٹ کی تربیت ہے ایک طرح سے، خود تو آپ جھوٹ کا گناہ کر ہی رہے لیکن اس کی بھی تربیت ساتھ میں غلط تربیت ہو رہی ہے بچوں کی بھی، تو یہ عام ہے۔ तो डराते भी रहते हो, बिल्ली आ गई तो फकीर आ गया, तो ये भी मतलब जरा बिल्ली नहीं आई और इसको डराने के लिए कहा बिल्ली आई आ जा, बिल्ली बिल्ली आई बिल्ली आ जा आ जा, जा। और बिल्ली नहीं आ रही तो ये भी तो झूठ होगा ना,
भूत है उधर, उधर नहीं आना,
भूत उधर भूत है, और फकीर तुझे उठा के ले जाएगा, आ जा बेटे आ जा। तो अब ये कि यहाँ हर बात झूठ नहीं है, वाकई फकीर का खतरा है और बाहर इसको गली से इसलिए रोक रहे कि उठा जाते हैं फकीर नुमा लोग, बातों का अगवा कर जाते हैं। तो अगर नियत यही है कि फकीर उठाने का खतरा है, हमारे यहाँ अगवा होते हैं बच्चे इसलिए रोक रहे हैं, और वाकई इनकी तबीयत यही है कि बच्चे बाहर ना निकले कि कोई फकीर उठा कर ले जाएगा, तब तो ये झूठ नहीं है, इसकी नियत पर इसका इन्हिसार है इस जुमले की।
बोलते बहुत हैं पापा इस हवाले
से, मगर झूठ बहुत बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोज इसको तरह तरह के हवाई जहाज और पता नहीं क्या क्या दिलवाते रहते हैं, और इन्हें बातों में हकीकत में कुछ ये चीजें जो कहते हैं वो नहीं, भले खिलौने देते हैं, ये जो कहते हैं उस वक्त भी इनकी झूठ की नीयत होती है कि खाली इसको बहलाना है, नीयत देने की नहीं है। अब नीयत देने की नहीं है, झूठ बोलकर उसको यूं बहला भी लिया, अब हवाई जहाज का पूरा बंडल भी दे दिया, तो गुनाह तो वो झूठ का हो चुका उसका, इससे गुनाह थोड़ी माफ हो जाएगा। उस वक्त बोलते वक्त की नीयत देखी जाएगी, उस वक्त नीयत क्या थी। टेलीफोन पर फोन आया तो बेटे बोल दो अब्बू घर पे नहीं है, तो ये सब झूठ की तरबियत तो है भी, झूठ ये तो नौकरों को भी करना पड़ता है, नौकर भी इस तरह होते हैं ना, तो इनको बोल दिया जाता है कि वो बोल दो कि वो सेठ नहीं है, मतलब जो भी नाम हो उसका, कि अभी काम से गए हुए और शाम को आएंगे या आज नहीं आएंगे वगैरह वगैरह, तो ये सब मतलब झूठ है सर, झूठ झूठ है। इससे तौबा भी करनी होगी और आइंदा बचने का अहद भी करना होगा। तो जिन इस तरह भाइयों ने कहा ना झूठ की आदत नहीं जाती, तो इनको और मैं नुस्खा दे देता हूँ, तौबा कर लो और मदनी काफिले में आ जाओ, ये आपको नमाज तौबा भी पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह पक्की तौबा होगी और इंशाअल्लाह जल्ला जलालू आपका झूठ से बचने का जहन भी मदनी काफिलों की बरकत से, आशिकान रसूल की सोहबत की बरकत से निकल जाएगी इंशाअल्लाह झूठ की आदत। आ जाओ मदनी काफिले में आ जाओ।
लाहौर से बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे बाबा से ये पूछना चाहता था कि एक साल पहले मैं शराब पीता था और मैं चैनल पर कुछ सुना कुछ देखा, तो मैंने एक साल हो गया मैंने शराब नहीं पी,
शराब छूटी, तो इससे तौबा भी करनी होगी। छोड़ दी अल्हम्दुलिल्लाह, गुनाह का सिलसिला तो रुका, लेकिन पिछले गुनाह की मुआफी के लिए तौबा वाजिब है, तौबा कर ले। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि मदनी चैनल की ये भी एक बहार है कि आपने मदनी चैनल पर बयान वगैरह सुनकर शराब से जान छुड़ाई। शराब उम्मुल खबाइस है, उम्मुल खबाइस खबाइस नापाकियों की माँ है, इसको छोड़ना चाहिए, काबिल तर्क है, इसका बड़ा सख्त अजाब है। और ऐसी नापाक है ये शराब, पेशाब की तरह नापाक है, यूं समझ लो नजासत गलीज़ है, हराम कतरी है। शराब की हुरमत पर आगाह होकर कोई हलाल समझेगा तो वो काफिर हो जाएगा, शराब ऐसी हराम है। कुरान पाक की इस पर नस वारिद है, इसकी हुरमत पर। ये दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबुआ किताब नेकियों की जजाएं और गुनाहों की सजाएं, इसमें सफहा 22 पर शराबी की सजा के उन्वान से कुछ रिवायतें लिखी हुई हैं। चुनाचे हदीस पाक में आता है, शराब उसके बेचने वाले, उसके पीने वाले और खरीदने वाले पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की लानत है। एक रिवायत में शराबी कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका चेहरा सियाह, आंखें नीली और जबान सीने पर लटकती होगी और उसका लुआब यानी थूक खून की तरह बहता होगा। कयामत के दिन लोग उसको पहचानते होंगे, बस तुम उसको सलाम ना करो, अगर बीमार हो जाए तो उसकी इयादत ना करो, और जब मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो। तो नमाज जनाजा उस वक्त नहीं पढ़ेंगे जबकि वो शराब की हुरमत हराम होने पर आगाह होकर फिर भी हलाल समझकर उसको पीता है, तो ऐसा शराबी जो वो इस्लाम से ही खारिज हो गया, तो इसलिए अब उसकी जनाजे की नमाज है ही नहीं। हदीस पाक में कि 3 अशखास جنت کی خوشبو تک نہ سونگ سکیں گے. حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت انہیں فاصلے سے سونگی جاتی ہے سوائے یہ کہ توبہ کرنے. نمبر 1 شراب کا عادی, نمبر 2 والدین کا نافرمان, اور نمبر 3 زانی. ایک روایت میں شرابی قبر سے مردار سے بھی زیادہ بدبودار حالت میں نکلے گا کہ اس کی گردن میں شراب کی بوتل لٹکی ہوگی اور ہاتھ میں جام ہوگا, سانپ اور بچھو اس کے سارے جسم پر چمٹے ہوں گے, اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا. اس کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوگی جو فرعون و حمان کے قریب ہوگی. معاذ اللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سہم بھائیوں, شراب سے بچنا بہت ضروری ہے, کہ یہ حرام ہے, اس سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو شراب کی آفت سے محفوظ و مامون فرمائے. ماشاءاللہ یہ ایک بہت پیارا بینر نظر پڑی میری, شہداء کربلا کی بارگاہ میں 12 مدنی قافلوں کا تحفہ. ذرا اونچا کریں سو, پاک مدنی کابینہ. یہ 12 شہداء کربلا کی بارگاہ میں 12 مدنی قافلوں کا تحفہ. تو یہاں سے 12 مدنی قافلے آپ چاہتے ہیں یا کیا, مطلب نیت کیا کری تھی؟ چلو اچھا, آپ 12 مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, یہ نیت ہے جس نے اٹھایا ہے, مرحبا. یا آپ کی مدنی کابینہ کا ہر اسلامی بھائی اس نیت کو لیے ہوئے کہ ہم شہداء کربلا کی یاد میں 12 مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, یہ تو مرحبا صد مرحبا. اللہ کرے ایسا ہی ہو, نہیں دادو کر لو یار ایسی نیت کہ ہم اب انشاءاللہ 12 ماہ تک شہداء کربلا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے ثواب کا, اس سال ثواب کے لیے 12 مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. کون کون؟ ماشاءاللہ, کون کون نیت کرتا ہے؟ مرحبا مرحبا, سبحان اللہ, میرے آقا حسین پر قربان کہ ان کی محبت کرنے والے 12 مدنی قافلوں کا تحفہ ابھی سے تیار کر رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ آپ کو استقامت دے کہ آپ 12 مدنی قافلوں میں سفر کرنے میں کامیاب ہو جائیں.
قافلے میں چلو 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے, 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے, 12 دن دے ہی دے. قافلے میں چلو سیکھ لے سنتیں, قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں, قافلے میں چلو.
اب مانا تھوڑی سب کو آتے ہوتے کہ مولانا کے مانا کیا ہے, کس کس کو آتے ہیں مولانا کے مانا؟ تو وہی بےچارے بھی میرے بھائی ہیں, نہیں آتے مولانا کے مانا, دو چار کو آتے ہیں, ان کو بھی پتہ نہیں آتے ہیں نہیں آتے, دعویٰ کرتے کہ ہم کو آتے ہیں. اب جو مولانا ہے اس کو ہو سکتا آتے ہو, مکی تو سب کو نہیں آتے. دیکھو میں پوچھوں گا تو پھر اگر آپ نہیں بتا سکے تو, مولانا کے مانا ہے ہمارا مولا. اب مولا کے پھر دسیوں مانے ہیں, اس میں ایک معنی مددگار بھی ہے, تو ہمارا مددگار کہنا بھی جواب درست ہے, لیکن یہ کہ عرف میں عام میں ہمارے یہاں مولا کے معنی مددگار میں نہیں لیتے. مولانا ایک داڑھی والے کو بولتے ہیں, لیکن لفظی معنی کہ ہمارا مولا. اب مولا کا لفظ جو ہے نا وہ وسیع ہے, مولا کے معنی آقا بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی غلام بھی ہوتے ہیں, مولا کے معنی مددگار بھی ہوتے ہیں. اب دیکھو آپ مولانا بولتے اور مولانا کے معنی نہیں جانتے, یار کیسے یار کام چلے گا؟ اور یہ مولاناؤں کو میں بتاتا ہوں, جو ہمارے مولانا نا, دیکھو آپ کو اس قوم میں کام کرنا ہے, آپ جو یہ ادق اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نا, میرے یہ الفاظ بھی یہ قوم شاید نہیں سمجھی ہوگی جو آپ لوگوں سے سن کے سیکھے ہوں میں نے, تو اس لیے ان کو آپ مطلب یعنی کہ بالکل یعنی ان کی زبان میں وہ بالکل پیار پیار سے وہ ایک ایک لفظ کا وہ آسان مانا کر کے بتاؤ گے تو یہ آپ کے قریب آئیں گے اور آپ سے سمجھیں گے, خوش ہو جائیں گے, ورنہ یہ بولیں گے بہت بڑے علامہ ہیں, ऐसा बोलते हैं माशाल्लाह, तो याद क्या आ रहा था, कुछ भी नहीं। तो इसलिए वो आसान जबान में, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आसान जबान में समझाऊं, लेकिन बारह ऐसा होता है कि वो उसका कोई ना मैं बोलूं तस्हील नहीं हो पाती, तो ये भी हार्ड हो गया। उस लफ्ज का आसान करना नहीं हो पाता, बाद कुछ सुचका नहीं पड़ता कि इसका आसान ऐसा ना, आसान भी ऐसा हो ना कि जो दुरुस्त भी हो, यानी रोंग नंबर लग जाए। तो इसलिए वो जितना हो सके आसान करके बयान किया जाए, जबकि मकसूद इस्लाह है और अपनी इल्मियत की धाक बिठानी है, तो फिर वो धड़ा धड़ आदमी बोलता चला जाए और पब्लिक नारे लगाती जाए, पल्ले कुछ भी ना पड़े। तो आमतौर पर नारे लगते हैं ना, वो आवाज की उतार चढ़ाव पर लगते हैं, क्या बोला वो इतने नहीं समझ पड़ते। क्या शेर पढ़ता है जोरदार तो फिर नारा लगता है, ये शेर पढ़ता है, ये शेर थोड़ी पल्ले पढ़ता है। अब मौलाना के माना पता नहीं तो वो अशार के माना पता है, जो झूम रहा है और नारे लगा रहा है, बड़ा मुश्किल काम है, है ना। तो इसलिए वो अशार तो चलो अब जैसे वही रहेंगे, लेकिन कम से कम हम बयान जो करते हैं, हमारे मुबल्लिगीन जो पढ़े ज्यादा पढ़े हुए या अरबी दान है, उनको चाहिए कि वो मेरे आका की इस दुखियारी उम्मत को आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश किया करें, ताकि इनकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई हो सके। अब जो हार्ड अल्फाज में बोलता है ये बुरा नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह, मैं तो समझा रहा हूं, मैं अपनों को समझा रहा हूं। अब ये कि इससे उलमा होते जो आसान कर नहीं पाते, तो नहीं मतलब वो एक आदत बनी होती है, नहीं कर पाते। खुद फतह रज़विया शरीफ की जबान जो है उर्दू आला हज़रत की, इतनी हार्ड है कि उलमा भी, कई उलमा नहीं समझ पाते, बड़े बड़े मुफ्ती बाज़ू नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है आला हज़रत की इस इबारत।
ना पढ़े फिर बाबा,
पढ़ना चाहिए। मैं एक बात बोलता हूँ कि नहीं बाज़ी बातें समझ में नहीं आती, जो नहीं समझ में उलमा से पूछ ले, ये कर पढ़े जरूर, बाहर शरीयत है, इसकी भी मतलब बहुत इस्तिलाहत है। अब ये जरूरत है कि अगर ये ना लिखते तो फिर ज़ाहिर है कि वो हार्ड ना लिखते, तो फिर ये इन्होंने लिखा है कि मैंने आसान लिखने की कोशिश की, सदर शरीयत ने लिखा है, लेकिन ये कि ये इल्म दीन है, तो हर बात हर एक की समझ में आ जाए जरूरी तो नहीं है,
सीखने से आता है।
हाँ, तो ये कि उलमा से रुजू करे जो ना समझ में, इस तरह क्या वो है ना पेशे लफ्ज में लिखा है सदर शरिया रहमतुल्लाह तआला ने, तो जिसको जज्बा होता है सीख लेता है। आखिर मतलब ये कि वो तरह तरह की जबानें लोग सीखते ही ना, इंग्लिश सीखते हैं और पता नहीं क्या क्या जबानें सीखते हैं, बड़ी हार्ड हार्ड चीजें सीखते ही हैं, जिनमें दो पैसे का फायदा वो सीख लेते हैं।
और डॉक्टर और वकीलों को देख लें, इनकी कितनी मोटी मोटी किताबें और इसमें ऐसे ऐसे लफ्ज होते हैं कि पल्ले ना पड़े किसी के, इनको आते हैं
बजा
याद होते हैं इनको सब कुछ, बड़ी मोटी मोटी किताबें लाइब्रेरी में लगी हुई होती है, इनको सब पता होता है, हिफ्ज होती है बाबा किताबों की, बाजी बारत है इनको लगी गई। जिस तरफ सीखने के लिए गए वहां सीख कर आ गए
जी,
इस समत सीखने जाने वालों की तादाद बाबा ना होने के बराबर है।
हाँ, दीन सीखने के लिए
सारा
ये होते, टाइम नहीं देते।
अब हम इसलिए ये जैसा आप फरमा रहे ना कि नहीं आवाम समझ सकती, क्योंकि बाबा किसी भी शहर में गांव में देहात में रहने वाला, अब जमींदार है अगर कहीं देहात में भी रहते हैं तो उनको अपनी जमींदारी और उसके हवाले से बहुत सी बातें आती है, वहां हिसाब किताब चोपड़े वगैरह सब संभाल लेते हैं ये लोग। लेकिन अब मजहबी या ऐसा दीनी बातें समझने के लिए, चूंकि दुनिया भर में एक रुझान नहीं है बाबा मुसलमानों का इस समत जाने का, चाहे वो गुरबत की तरफ उसका मतलब क्या हो या वो अमीरी की तरफ हो, असल ये कि बाबा दीन सीखने के लिए, इस्लाम की तालीमा सीखने के लिए ये ऐसा रुझान नहीं है। काफिलों में सफर करना, फिर ये तरबियती कोर्स में आना। अब कल मुझे एक बाबा इस्लामी भाई मिले शहरी में, इन्होंने अभी हमारे काफिला कोर्स में पिछले दिनों को 3 दिन तरबियती यहाँ कोर्स हुआ था, तो कहने लगे कि 25 साल हो गए मुझे, मैंने 25 साल दावत इस्लामी के माहौल से भी वापस था, वो बता रहे थे। मैंने वो कुछ नहीं सीखा जो ये 3 दिन में सीखा है, वो थे किसी इदारे से मुतालिक है, मतलब प्रोफेशन है इनका, तो उनको ये अर्ज की कि आपने इन 3 दिनों में सीखने की नीयत से फैजान मदीना में आकर पढ़ गए तो आप सीख कर चले गए, अगर आप इससे पहले भी सीखने के लिए आते हैं तो फैजान मदीना में तो सीखने ही सिखाने का सिलसिला पैदा जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सीखने के लिए बाबा कोई आए तो सही ना, वक्त तो देना कि हाँ मुझे सीखना है, वो इंशाल्लाह सीख कर जाएगा बाबा।
कल भी मुलाकात में एक इस्लामी भाई ने मुझे बताया ना, बिल्कुल बेचारा अनजाना था, उसने कहा मैं पहली बार 3 दिन काफिले में गया था तो मुझे वो नमाज सीखने को मिली, वहां मैं नमाज सीख कर आया हूँ। ये भी उसको मतलब एक खुशी थी, वरना नमाज 3 दिन में सीख लेना तो नहीं होता, ایک بہت سیکھنا پڑتا ہے اس میں، لیکن یہ کہ اس کا خیال تھا کہ میں نے نماز سیکھ لی، تب بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تین دن میں،
جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز کے فرائض جو اس پہ نماز کی بنیاد ہے اور شرائط یہ ہیں، اس کو وہی پتہ چل جائے، اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔
تو اس لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں نا، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے۔
بابا درس سنیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ میں تمام مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائیوں کو، چاہے وہ شہر میں ہیں، گاؤں میں، دیہات میں، دوسرے ملکوں میں، آپ فیضان سنت کا درس لے لیں اور سننا اور پڑھنا شروع کریں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تھوڑا عرصہ فیضان سنت پڑھیں یا سنیں، انشاءاللہ عز و جل ایک اچھی خاصی اردو بولنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ یہ فیضان سنت کی برکت بھی میں عرض کروں، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے۔ پچھلے دنوں خواب بیان ہوا کہ ایک اسلامی بھائی نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امیل سنت بھی حاضر ہیں اور آقا کی گود میں جو کتاب تھی اس میں فیضان سنت لکھا ہوا تھا،
فیضان سنت جلد اول،
فیضان سنت جلد اول۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی مقبول کتاب ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، اور اس کو لکھتے وقت بھی اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ یہ جو مطلب کہ اس وقت جو لوگوں کی جو حالت ہے اردو سمجھنے کی، ان کو دیکھ کر آسان سے آسان کر کے لکھی گئی یہ کتاب۔ اب یہ کتاب بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر ہم کون سی کتاب پڑھیں؟ تو آپ اردو اب بہت سیکھ جائیں گے، دعوت اسلامی کے مبلغین کے بیانات سمجھ لیں گے، انشاءاللہ ہمارے علماء کی باتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب فیضان سنت کا درس دینا سننا یہ شروع کر دیں،
اردو سیکھ جائیں گے۔ اس کا سبب یہ کہ جگہ جگہ وہ مشکل الفاظ پر اعراب لگائے ہوئے ہیں، زیر، زبر، پیش یہ لگے ہوئے ہیں جو اور کتابوں میں عموماً نہیں ہوتے، اس میں بڑی محنت پڑتی ہے، اس لیے وہ دوسرے رائٹر نہیں لکھتے یہ۔ اب میرے کو چونکہ کوئی نام یا کوئی پیسے تو ملتے نہیں ہے کہ چلو بھائی اب جلدی لکھو تاکہ اپنے وہ مطلب دیہاڑی یا جو بھی اس کا اجرت طے ہوا ہے 2-4 ہزار تو وہ مجھے مل جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ مجھے تو بس وہ ایک احساس ہے اور شوق ہے کہ بس لوگوں کو کام آئے، یہ چیز اصلاح ہو ان کی۔ تو میں تو مطلب ایک میرے پمپلیٹ ہو، میرا رسالہ ہو، میں اعراب لگاتا رہتا ہوں، کیوں مجھے اندازہ ہے کہ اگر اعراب نہیں لگاؤ گے تو یہ کیا پڑھیں گے، تو اس میں بہت دیر لگتی ہے، بار بار لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھنی پڑتی ہے، لیکن الحمدللہ میں یہ کوشش کرتا ہوں۔ پھر بھی غلط اعراب بھی لگ جاتے ہوتے ہیں، تو ہوتا ہے غلطیاں تو پھر بھی رہ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ میں میری بھرپور کوشش ہوتی ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ اس فیضان سنت کو پڑھو گے نا غور سے، تو انشاءاللہ آپ کے اردو کے تلفظ درست ہوں گے، اردو زبان آپ کی اور مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ جل جلالہ۔ کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اگر اعراب نہ لگائے ہیں تو وہ غلط مشہور ہیں۔ ایک بار میں نے وہ دوران گفتگو یا دوران بیان ایک لفظ بولا، ممد و معاون، ممد و معاون، تو ایک پڑھے لکھے بڑے یعنی کہ ہائی کوالٹی ایجوکیٹڈ قاری اور بہت اچھے ہمارے مبلغ، وہ بہت سینئر، وہ چونکے اور میرے بولا یہ ممد و معاون نہیں ہے، یا ممد و معاون بولا ممد و معاون، نہیں بھائی یہ ممد و معاون ہے۔ وہ حیرت ہو رہی تھی، وہ زبان پر چڑھے ہوئے ہی غلط ہوتے ہیں بہت سارے الفاظ ہمارے اپنے، جیسے اب عام طور پہ منشیات بولتے ہیں ہم لوگ، منشیات 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 سنتے ہیں، منشیات نہیں ہے، منشیات منشیات۔ اسی طرح وہ سارے یاد نہیں آ رہے ہونا، ایسے بہت سارے تلفظ ہیں جو وہ غلط ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، وہ بالکل زبانوں پہ چڑھے ہوئے، یہاں تک کہ وہ سمجھو کہ زبان کا حصہ بن گئے لیکن ہوتے غلط ہیں، معنی بدل جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ وہ باہر اور باہر، اصل لفظ ہے جو ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ باہر ہے، اندر کا مخالف باہر، اور ہارڈ اردو بولنا چاہوں تو اندر کا نقیز باہر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اندر کا جو الٹ ہے یہ ہوا باہر، لیکن ہمارے یہاں شاید 99.9 باہر بولتے ہیں، آپ باہر آؤ، اس کو باہر نکالو، یہی بولتے ہیں نا باہر، حالانکہ باہر کے معنی بدل جاتے ہیں، باہر سے باہر کا مطلب ہے روشن، ظاہر، نمایاں، یا یعنی باہر، تو ظاہر و باہر، اور وہ لفظ باہر، لیکن اغلب اکثریت، غالب نہیں اغلب اکثریت، بھلے بڑے اہل علم بھی جی ہاں وہ باہر ہی بولتے ہیں، زبان پہ چڑھا ہوا ہے باہر، معنی بدل جاتے ہیں، وہ بعض الفاظ کے تو ایسے معنی غلط ہو جاتے ہیں کہ وہ آدمی کانپ جائے، لیکن بس چل رہا ہوتا ہے، وہ اتنا عام ہوتا ہے کہ بس اس کو روک نہیں سکتے ہم. تو انشاءاللہ یہ فوائد آپ کو فضائل سنت سے حاصل ہوں گے، جگہ جگہ آپ کو احرام ملیں گے تو آپ کے تلفظ بہت درست ہوں گے.
وہ بھی رسالے جو امین سنت نے لکھے ہیں ابا، تقریباً آپ کے رسالے کا انداز اسی طرح ہے جو چھپتے ہیں الحمدللہ، کہ اس میں آپ اعراب کا التزام کرتے ہیں.
اور وسائل بخشش میں تو بہت زیادہ میں نے کام کیا اس میں، کہ مشکل الفاظ کے معنی ڈال دیے شروع میں، ایک بالکل یعنی کہ سمجھو وہ لغت اس کی ترتیب دے دی ہے.
باب ہی الگ ہو گیا پورا
جی،
وہ پورا باب بنا دیا.
ہاں یہ تو اگر ان کو وسائل بخشش سمجھ میں آ جائے نا سہ بھائیوں کے، تو ان کو بہت فائدہ ہو جائے، ان کے بیانات کے لیے ان کتابیں پڑھیں تو اس میں سے ان کو شاید لفظ ہو سکتا ہے مل جائے، سارے نہیں ہیں لیکن اس میں بہت سارے الفاظ ڈالے، اس میں کتنی محنت پڑتی ہے میرا دل جانتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بس میرا جذبہ ہے، ذوق ہے، شوق ہے، اللہ کرے جذبہ بس کم نہ ہو جائے.
پیارے باپا جان، دنیا کے سب سے افضل پانی جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بطور معجزہ ظاہر ہوا، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو معجزہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ کتنی مرتبہ پیش آیا؟
یہ بارہا پیش آیا، چنانچہ فتح و رضویہ جلد دوم صفحہ نمبر 452 میں حاشیے 52 کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے، نمبر 2 سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، دونوں جہان کے سب پانیوں سے افضل، زمزم سے افضل، کوثر سے افضل، وہ مبارک پانی ہے کہ بارہا براہ اعجاز حضور انور سید اطہر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک سے دریا کی طرح بہا اور ہزاروں نے پیا اور وضو کیا. انگشتان مبارک یہ یعنی کہ انگلیاں مبارک، یہ فارسی لفظ یعنی مبارک انگلیوں سے دریا کی طرح بہا اور ہزاروں نے پیا اور وضو کیا. علماء تصریف فرماتے ہیں کہ وہ پانی زمزم و کوثر سب سے افضل، مگر اب وہ کہاں نصیب. اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں، آگے بھی کچھ تھوڑی سی عبارت ہے، اس کے بعد لکھا ہے بارہ، پھر لکھا ہے منہو، بارہ منہو غفر لہو. تو یہ بارہ منہو غفر لہو جانتے کیا ہوتا ہے؟ کس کس کو پتا ہے؟ یہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، میرے خیال بہت سارے اس کو بارہ منہ پڑھتے ہوں گے، دیکھ کر مطلب بارہ منہ، میں نے مطلب بارہ منہو پڑھ دیا تو چلو کوئی بات نہیں. تو بارہ منہو کے معنی کون کون جانتا ہاتھ کھڑا کرے؟ یہ مدنی ہوں گے شاید، باقی عوام مشکل جانے اس کو. پیچھے سے کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ پیچھے بھی اجازت ہے ہاتھ اٹھانے کی؟ نہیں اٹھا رہے، پیچھے عوام ہے، چلو خواص ہے، نہیں بےچارے توجہ نہیں ہوگی. چلو آج یہ بھی انشاءاللہ معلوم ہو جائے ان قریب. تو ابھی جو دو تین ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پتا نہیں بتا پاتے کہ نہیں بتا پاتے، اس کی کیا خاطری. اعلیٰ حضرت کو 12ویں شریف سے تو محبت تھی، 12 من ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑا دلچسپ معاملہ ہے، سب سناٹا ہو گیا. 12 یہ 12 منہ لکھا ہوتا ہے، آج پتا چلا 12 من ہو ہے. تو یہ ایک اور دو، دو نے ہاتھ اٹھایا، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی کنفرم بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے، اس کی کوئی خاطری نہیں ہے.
تین ہے باپا،
تین
مائک ہے نا نیچے.
اچھا ان کو مائک پر تینوں کو بتانے کا موقع دیا جائے، زیادہ نہیں ہے، دیکھتے ہیں کون جیت، ان میں کس کی جیت ہوتی ہے، باقی سب کے کنے ٹھسو ہوئے ہیں لگتا ہے.
یہ الاخر الابجد، حروف ابجد کا الاخر ہے، یعنی 12 جو الابجد کے اعداد نکلتے ہیں
الآخر کے معنی میں آتے ہیں.
ٹھیک ہے, دوسرے
دوسرے
قاری صاحب
دوسرے.
چلو ایک تو وکٹ گر گئی. نہیں چلو ہمت تو کی یار.
حساب ابجد کے حساب سے اس کا معنی ہوتا ہے حد, اور منہ عبارت, یعنی اس عبارت کی حد.
ہاں عبارت کی حد اس پہ ختم ہو رہی ہے نا.
بابا گری یا نہیں گری اس کا اعلان بھی نہ کرے.
گر گئی بھلے منتا, 12 کے دن تو بہت سارے عدد بنیں گے. جی
یہاں تک حاشیہ لکھنے والے نے یہ لکھا ہے,
یہاں تک حاشیہ لکھنے والے نے یہ لکھا ہے.
ہاں یہ بھی نہیں نہیں چلے گا.
بازو بازو میں بجی
ہے نا, پیچھے والوں کی لاج رکھوں گے. بڑے صاف لوگ ہیں ہمارے شخصیات ہیں, اسی لیے میں مطلب بہت کڑتا رہتا ہوں کہ سب کو مدنی مذاکروں میں آنا چاہیے. یہ آپ کو انشاءاللہ یہاں وہ سیکھنے کو ملے گا جو آپ کے کورس میں سیکھنے کو نہیں ملتا.
فتاوی رضویہ سیکھ رہے ہیں
الحمدللہ, دعوت اسلامی سیکھنے کو ملتی ہے اس میں
الحمدللہ.
آج انشاءاللہ 12 مہینوں سیکھیں گے. یہ ہر کتاب میں پڑھتے ہیں, آج پتا چلے گا.
اصل وہ کسی کو پوچھا ہی نہیں ہوگا نا. میں بتا دوں, میں اس کی حکمت بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا, اس کے معنی بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ آگے والے اگر مجھے کوئی مدنی فیس دیں تو میں یار مان مان تو ہاتھ میں آئے ہو یار, اب میرے کو کوئی مدنی فیس دو تو میں آپ کو انشاءاللہ معنی بتاؤں گا, اس کی حکمت بتاؤں گا, غفیر لہو کے معنی بھی ساتھ میں بتا دوں گا انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں, میں جو بولوں گا نا انشاءاللہ یہ اوکے کر دیں گے, مجھے امید ہے. یا پھر اس کا متبادل مجھے دے دیں گے. تو کسوٹی پر میں تو آیا بھی نہیں ہوں, کسوٹی پر تو آپ لوگ آئے تھے. ہاں مجھے کوئی یار مدنی فیس دو. دیکھو آج آپ کی زندگی کا اہم ترین مطلب ہے کہ عقدہ حل ہو رہا ہے, 12 منہ کا 12 منہ بن گیا ہے, اور انشاءاللہ اس کے معنی بھی انقریب آپ کو بتایا جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ مدری چینل کے ناظرین بھی دلچسپی سے دیکھ رہے ہوں گے آج. سبحان اللہ. بس تو انہیں کو بتائیں, پھر ان کو الگ جمع کر کے کوئی ترکیب کر لو. اگر 12 دن کے قافلے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر سب کو اپنے بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. تو کب, محرم ہی میں یا 12 دن انشاءاللہ, اور 12 ہو گئے الحمدللہ. تشریف رکھیے. اچھا اب مزید کسی کو محروم نہ کیا جائے, تو اپنے یہ جتنے بیٹھے ان میں سے 92% اسی محرم میں اگر 3 دن کے سفر کی نیت کر لیں. اب جو میں نے سمجھا ہے وہ اگر کسی کو درست معلوم ہو تو میری رہنمائی کر دینا. یہ رہنما میرے بیٹھے میں دائیں طرف, ان شاء اللہ یہ رہنمائی کریں گے. جو میں سمجھاؤں, یہ جو لکھا تھا نا 12 منہ, یہ کتاب کا رائٹر خود لکھتا ہے نا, یہ تبھی 12 منہ لکھے گا. ورنہ 12 منہ دوسرا کوئی حاشیہ لکھے گا نا تو وہ اس کی طرف سے 12 منہ نہیں لکھا جاتا. تو اس کا مطلب یعنی یہ 12 یہ لکھ لیں, جو شوقین ہے وہ لکھ لیں, آپ کو کام دے گا. زادہ زادہ زا الف دال لکھ لیں, یہ حروف یعنی کہ علم الابجد کے حساب سے اس کے 12 بنتے ہیں. زادہ من ہو یعنی مصنف کی طرف سے اضافہ کیا گیا, یہ اس کے معنی ہے. 12 منہ یعنی مصنف کی طرف سے اضافہ کیا گیا. تو نیچے حاشیہ اگر کسی اور نے لکھا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا اہل علم جو حاشیہ لکھتے ہیں وہ اپنا نام لکھتے ہیں. آپ نہیں دیکھا ہو تو آپ دیکھ لینا, کتابوں میں نام لکھا ہوتا ہے. جیسے کوئی یعنی کہ اس کی تزئین کرتا ہے, زینت دیتا ہے اس کو, یا اس کی وہ تبویب کرتا ہے, یا اس میں کوئی ترمیم اضافے کرتا ہے, تو وہ پھر حاشیہ میں اپنا نام دیتا ہے. نام دے گا یا کچھ بھی اشارہ کر دیتا ہے کہ یہ مصنف کا نہیں ہے. ان کا اشارہ بھی رمز میں ہوتا ہے. یہ کس کو پلے پڑتا ہے, یہ حاشیے کو بھی اعلی حضرت فرماتے ہی بولیں گے. عوام جو ہے نا جس کو 12 مہینوں نہیں بھی لکھا, اگر وہ مترجم بھی لکھتے ہیں حاشیے میں, بریکٹ میں مترجم یہ بھی لکھتے ہیں, جو دوسرا جو لکھتا ہے نا حاشیہ. تو 12 مہینوں صرف وہی لکھے گا جو اس کا مصنف ہے. تو یہ مصنف ہی کی عبارت ہے. تو یہ جو میں نے پڑھی نا, یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, یہ درست تھا. تو اعلیٰ حضرت ہی نے یہ فرمایا ہے, اگرچہ حاشیے میں فرمایا تو پورا ہو گیا جیسے, یا بعد میں آپ نے اس میں لکھ چکے, اب یاد آیا یاد شریف میں, یا کسی نے توجہ دلائی تو آپ نے وہ اس میں حاشیے میں اضافہ کر دیا. بعض اوقات قصدن بھی حاشیے میں اضافہ کیا جاتا ہے کہ عبارت اگر حاشیے میں لکھ دیا تو وہ عبارت مطلب یعنی کہ خلط ملت ہو جاتی ہے. بعض اوقات عبارت کو خلط ملت ہونے سے بچانے کے لیے قصدن بھی مصنف جو ہے نا وہ حاشیے کا اشارہ دے کر کچھ باتیں حاشیے میں لکھ دیتا ہے, اور پھر وہ بارہ منہ لکھتا ہے. یا تو بھول گیا تھا اس لیے لکھ دے گا, یا مطلب یہ کہ ضرورتاً کہ یہ الگ ہے لیکن اس کی ذرا توضیح ہو جائے, وضاحت ہو جائے, تو وہ حاشیے میں لکھ دیتا ہے. تو یہ بارہ منہ مصنف لکھتا ہے کہ مصنف اس کے یعنی کہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ مصنف کی طرف سے اضافہ کیا گیا. اچھا, غفر لہو, اس کی مغفرت کی جائے, یعنی مصنف بخشا جائے. یہ اپنے لیے دعا مانگی ہے, بارہ منہ غفر لہو کے معنی یہ ہے کہ مصنف کی طرف سے اضافہ کیا گیا, اللہ تعالی مصنف کی مغفرت فرمائے. یہ جملہ لکھ لیجئے, یہ وہ علمی نقطہ انشاءاللہ جو آپ کو عمر بھر کام آئے گا انشاءاللہ. اب بارہ منہ ختم ہو گئے, ٹھیک ہے نا, بارہ منہ ہو گیا. بھائی اگر غلط بولا تو ہر کوئی میری اصلاح کر دو, یہی مانا ہے نا. الحمدللہ آئیے مفہوم کھلا کر کے بیان کیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ ہمارے اسلامی بھائی جو حد جنہوں نے کہا نا, ان کی بھی وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی درست جواب دیا. حد, ہاں بھائی صاحب حد, چلو بھائی حد, حد من المصنف, ٹھیک ہے نا. تو حد والے کو بھی آج ملاقات کی اجازت دے دو. اور باقی جنہوں نے کھڑے ہو کر ہمت کر کے جو بھی غلط سلط جواب دیا ان کی ملاقات, ٹھیک ہے نا, بےچاروں کو یار ہمت کی اور اتنی ان کی مطلب, ان پر ہنسنے کی ضرورت ہی نہیں کسی کو. آپ کہ اگر ان کی ناک کٹی تو آپ کی کون سی بچی, کٹی تو سبھی کی, کاتا ہی نہیں کسی کو. تو ان کو ملاقات کرا تاکہ تھوڑی دل جوئی ہو جائے. تو اس میں ہمت کرنے میں حرج نہیں ہے, کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا. کوئی نہیں جانتا تو گناہ نہیں ملتا اس میں, ٹھیک ہے نا. کوئی ثواب گناہ, ثواب تو چلو اس میں ثواب کی صورت تو ہے اچھی نیت سے, یہ علم ہے. یہ اور علم دینی کتابوں کو سمجھنے کا ایک یہ بھی سبب ہے کہ یار یہ کس نے حاشیہ لکھا, تو بھائی یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. تو اب میرے کو چونکہ اس کا وہ سیکھ لیا تھا آپ لوگوں سے, علماء سے, تو یہ مجھے مطلب ہے کہ یوں بولنے میں باک نہیں ہوا, انہیں وہ نہیں ہوا جھجک. میں نے کہہ دیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ورنہ حاشیے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک وہ بارہ مین ہو نہ لکھا ہو.
ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ مہمان علماء کم ہے, لیکن الحمدللہ علماء سے محبت کرنے والے اور راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے والے مہمان مہمنوں میں بہت ہیں. اس طرح
الحمدللہ خوبیاں نہیں ہیں ایسا کس نے کہا, مہمان تو بنائی مومن سے, سنا یہی ہے. مہمان تو سیدوں کا احترام مہمنوں میں بہت ملے گا, خصوصاً گیارہویں شریف. سب سے زیادہ آپ کو جتنی برادریاں ہیں نا مسلمانوں, سب سے زیادہ آپ کو مہمنوں میں ملے گی گیارہویں شریف. غوث پاک کی محبت, ولیوں کی محبت, مزارت اولیاء کی محبت, نفلی روزے آپ کو مہمنوں میں سب سے زیادہ ملیں گے, عورتوں میں خاص کر, سائیں بہنوں میں. خوبیاں نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن عالم ہونا یہ خوبیوں کا سردار ہے. عالم ہمارے میں کم ہے مہمنوں میں, عالم دین یہ بہت بڑی بات ہے. ایک ہزار عبادت گزار جو عالم نہیں وہ ایک طرف, اور جو عالم ہے وہ ان ایک ہزار عبادت گزاروں پر بھی بھاری ہے. ایک عالم واقعی ہو, عالم عالم دین ہو, حق عالم حق, اہل سنی عالم دین اور اہل حق, یہ بہت اس کی فضیلت ہے. میں ہزار کہوں لاکھ کہوں تب بھی لاکھ عبادت گزاروں سے بھی وہی بڑھے گا, عالم دین. عالم عالم ہوتا ہے, جبھی تو کہا جاتا موت العالم موت العالم, یعنی عالم کی موت جو ہے وہ عالم یعنی دنیا کی موت ہے. عالم گویا پورے عالم کی روح ہوتا ہے, روح ہو عالم. عالم کہلاتا نہ ہو, عالم ہو, کہلانے والے بہت ملیں گے. درس نظامی کر لیا تو خوش فہمی ہوتی کہ عالم بن گئے، تو عالم کے معنی بھی پوچھ لو تو شاید نہ بتا سکیں. ہر درس نظامی والا عالم نہیں بنتا، جو توجہ سے پڑھے پھر مطالعہ کرے، اور بہت دیر لگتی ہے. عالم نہ درس نظامی شرط ہے اس میں، عالم عالم ہوتا ہے، درس نظامی درس نظامی ہوتا ہے. تو اللہ ہم کو عالم دین بنائے،
آمین،
عالم دین کا شیدائی بنائے،
آمین،
ان کا احترام کرنے والا بنائے، قدر دان بنائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.